الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اس سورت کا نام مزمل ہے. ماقبل کی سورج ان کے ساتھ اس کا ربط اس طریقے سے ہوگا کہ کافروں کو توحید اور رسالت پر ایمان لانے کی ترغیب کا بیان تھا کہ جنات جب ایمان لائے تو انسانوں کو تو بدرج اولا توحید کے اوپر ایمان لانا چاہیے, اس کی ترغیب تھی. اس صورت میں ایمان نہ لانے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ کافر ایمان نہ لائیں تو اس کی وجہ سے آپ غم زدہ نہ ہو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقویت کے واسطے تہجد کی نماز بتلائی گئی کہ یہ نماز اور ذکر, قرآن کی تلاوت یا آپ کی دعوت کے اندر تقویت کا باعث اور ذریعہ ہے. کیونکہ آپ کو ثقلین یعنی دو بڑی مخلوق کو اللہ کا دین پہنچانا ہے, اور اتنی بھاری دو مخلوق تک دین پہنچانے کے لیے قوت اور طاقت کی ضرورت پڑے گی. یہ روحانی قوت اور طاقت آپ کو تہجد, ذکر اور تلاوت کی برکت سے حاصل ہوگی. یہ ہوا ربط. اس پوری صورت کو بعض مفسرین مکیہ قرار دیتے ہیں اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل, وہاں سے لے کر سورت کے ختم تک مدنیہ ہے, باقی حصہ سورت کا مکیہ ہے. 19 یا 20 آیتیں اس سورت کے اندر ہیں. تیسرے نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی, اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ چوتھے نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی. جو حضرات اس کو چوتھے نمبر پر قرار دیتے ہیں وہ تیسرے نمبر پر سورہ قلم کو مانتے ہیں کہ پہلے نمبر پر سورہ علق, دوسرے پر سورہ مدثر, تیسرے پر سورہ قلم, اور چوتھے کے اوپر سورہ مزمل. اور جو حضرات اس کو تیسرے نمبر کے اوپر مانتے ہیں وہ پہلے نمبر پر سورہ علق, دوسرے پر مدثر, اور تیسرے پر مزمل. جس شخص نے اس کو خواب میں پڑھا تو اس کی سیرت اور اس کے اخلاق اچھے ہوں گے اور وہ شخص صابر ہوگا. شان نزول کے سلسلے میں الگ الگ روایتیں ہیں. یہ دونوں سورت مزمل اور مدثر دونوں کے شان نزول کی روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت علانیہ طور پر دی جاوے اس سے پہلے پہلے آپ کے دل کے اندر خلوت کی محبت آ رہی تھی. قد حبب الیہ الخلا, الی الخلا یعنی تنہائی میں رہنے کی محبت آپ کے دل میں آ رہی تھی, اور اسی خلوت پسندی کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے تھے. اور اسی دور میں مبارک خوابوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا کہ جو خواب رات کو دیکھتے ہیں صحیح واقعہ صبح کے اندر ہوتا. اسی میں ایک دن حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور حضور ان کو پہچان نہیں سکے کیونکہ پہلی مرتبہ کا آنا ہوا اور آ کر کے سورہ علق کی ابتدائی آیات سنائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ گھبراہٹ پیدا ہو گئی. گھبراہٹ کی مختلف وجہ تھی. ایک وجہ تو یہ کہ جبرائیل امین کا آ کر کے حضور کو دبوچنا. دوسری وجہ یہ کہ ثقیل ترین وحی پہلی مرتبہ آپ کے قلب اطہر پر آئی. تیسری وجہ یہ کہ آپ ان کو اللہ کا قاصد شروع میں پہچان نہیں سکے تھے اور کلام کو کلام الہی پہچان نہیں سکے تھے. اس وجہ سے آپ کو یہ ہوا کہ آنے والا شخص کہیں کوئی شاعر نہ ہو, کہیں کوئی کاہن نہ ہو جو مجھے شاعرانہ کلام سکھا کے گیا ہو. اور آپ کی طبیعت پہلے سے ہی شہر اور کہانت سے دور رہتی. آپ کو طبعی طور پر شعر اور کہانت سے مناسبت نہیں تھی. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. اب جب نامناسب چیز دل کے اوپر آئے, یعنی انسان ایک چیز کو نہ پہچان سکے اور اس کو اپنے لیے نامناسب سمجھے, تو اس کی وجہ سے طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہوتا ہے. تو یہ سب اسباب تھے آپ کی طبیعت میں گھبراہٹ کے پیدا ہونے کے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے, اس وقت آپ کے نکاح میں ایک زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی, آپ کا دل دھڑک رہا تھا. آپ نے آ کر کے حضرت خدیجہ سے فرمایا, زملونی زملونی, مجھے کمبل اڑاؤ, چادر اڑاؤ, مجھے اپنی جان کے اوپر خطرہ ہے کہ کہیں جو ہے میں ہلاک نہ ہو جاؤں. چنانچہ اس وقت جب آپ نے یہ کمبل اوڑھ لی, چادر اوڑھ لی, اس موقع کے اوپر کہتے ہیں کہ اس حالت کی طرف کہ آپ نے کمبل اور چادر اوڑھ لی اور فرمایا زملونی زملونی, اس حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یا ایھا المزمل کے ذریعے سے آپ کو خطاب کیا گیا. اگرچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تسلی دی, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, آپ یوں ڈرتے ہو کہ اللہ آپ ہلاک ہو جاؤ گے, نہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. کیوں رسوا نہیں کریں گے؟ جو کام حضرت خدیجہ نے گنوائے اس موقع پر, آپ بخاری کے بالکل شروع میں وہ روایت تفصیل سے پڑھو گے, سب خدمت کی لائن کے کام گنوائے. اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمِ, آپ صلہ رحمی کرتے ہیں, مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں, حق کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں. تو اس حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خطاب کیا گیا, یا ایھا المزمل. نمبر دو, بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع نبوت سے نماز فرض ہوئی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز سے اللہ کو یاد کرتے تھے. اسی درمیان آپ رات میں کمبل اوڑھ کے آرام فرما رہے ہیں اور آپ کو تہجد کے لیے آمادہ کرنے کے لیے آپ کی اس حالت کے پیش نظر خطاب ہوا, یا ایھا المزمل, یہ کملی اوڑھنے والے اٹھیے اور تہجد کی نماز شروع کیجیے. تہجد ابتدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی. بعد میں جب معراج میں پانچ نمازوں کی فرضیت آئی تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضور کے لیے اور پوری امت کے لیے تہجد کی فرضیت منسوخ کر دی گئی. اور بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ امت کے لیے فرضیت منسوخ ہوئی تہجد کی, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زندگی کے آخری دن تک تہجد کی نماز فرض رہی. تو اس حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زملونی فرمایا گیا. ایک تیسری روایت حضرات مفسرین نے یہ نقل کی ہے کہ جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی سورہ علق کی ابتدائی آیتیں, اس کے بعد ایک طویل عرصے تک آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ منقطع رہا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انقطاع وحی بہت جیراں گزرتا تھا. اس زمانے کے اندر آپ کی حالت مبارکہ ایسی ہوتی تھی کہ کبھی آپ کو ایسا ہوتا کہ میں پہاڑ پہ جا کے اپنے آپ کو گرا دوں, ہلاک کر دوں خود کو. اس طرح آپ کو جو ہے بہت جو ہے طبیعت میں انقطاع وحی کی وجہ سے بہت تکلیف حضور کو ہوتی تھی. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے کہیں تشریف لے جا رہے تھے, حضور نے ایک آواز سنی جو اوپر کی طرف سے آ رہی تھی, آسمان کی طرف سے. تو حضور نے اوپر کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھا تو وہ فرشتہ جو غار حرا میں سب سے پہلی مرتبہ آیا تھا وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہے, اور وہ کرسی آسمان اور زمین کے درمیان میں معلق ہے. اور آپ کو یہ منظر دیکھ کر کے خوف لاحق ہوا اور آپ جلدی جلدی گھر تشریف لائے. حضرت خدیجہ سے فرمایا زملونی زملونی, تو اسی موقع کے اوپر جو ہے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. بات کہتے ہیں کہ پہلے یا ایھا المزمل سے خطاب ہوا اور پھر یا ایھا المدثر سے خطاب ہوا. بات کہتے ہیں کہ یا ایھا المدثر سے پہلے خطاب ہوا, اس کے بعد یا ایھا المزمل سے خطاب ہوا. اس طریقے سے یہ تین روایتیں اس سلسلے میں ہیں. المزمل, مزمل کس کو کہتے ہیں؟ اپنے کپڑے کے اندر لپٹنے والے کو. دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے کملی اور ایک ہوتی ہے لحاف. تو چادر, کملی, لحاف دونوں اعتبار سے مزمل اور مدثر دو لفظ یہاں الگ الگ جگہ پر استعمال ہوئے ہیں. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا المزمل, اوڑھنے والے. کیا مطلب؟ نبوت کی ذمہ داری کو اوڑھنے والے. جیسے کہ کسی کو بہت اصرار کیا گیا کہ بھئی آپ جو ہے آپ کو انجمن کا صدر بننا ہی بننا ہے, دور حدیث میں آپ تشریف لے آئے, پھر اس نے ذمہ داری قبول کر لی. اب لوگوں کو کہے کہ پوری جماعت کا میرے بارے میں اصرار تھا اسی لیے مجھے یہ ذمہ داری اوڑھ لینی پڑی. تو اس طرح کی ایک تعبیر ہے کسی ذمہ داری کے اوڑھنے کے اوپر. تو مزمل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نبوت کی اہم ترین ذمہ داری کو اوڑھنے والے. اور مدثر کا مطلب ہے رسالت کی ذمہ داری کو اوڑھنے والے. نمبر دو, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مزمل کا مطلب ہے قرآن مجید کو اٹھانے والے. اور قرآن مجید چونکہ احکام سے لبریز کتاب ہے اسی لیے اس کو اٹھانا, اس پر عمل کرنا, اس کی تبلیغ یہ بہت بڑے بوجھ کی چیز ہے. یہ خطاب کر کے فرمایا قم اللیل الا قلیلا. اب یہ جو مزمل ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء میں سے ایک اسم ہے, اور حضور کے جو اسماء ہیں وہ توقیفی ہے. گویا کہ انسان اپنی طرف سے جو ہے یہ بنا نہیں سکتا, اور اسمی سے یہ مزمل کا بھی جو ہے لفظ ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمل کہنا صحیح ہے. البتہ علامہ سہیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسم کے طور پر, نام کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ مزمل کو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ یہ موقتی حالت ہے کہ ایک حالت میں حضور چادر کمبل اوڑھ کے آرام فرما رہے ہیں اور اس اعتبار سے آپ کو خطاب کیا گیا, تو یہ خطاب وقتی حالت کے پیش نظر ہے, اسی لیے اس کو مستقلاً نام کے طور پر استعمال نہ کیا جائے. جیسے ایک طالب علم جو ہے سو رہا تھا, اب اس کو کہہ دیا گیا یا نعمان, اب اس کا مستقل نام بن جائے یا نعمان. ارے بھائی وہ تو ایک وقتی حالت تھی کہ سو رہے تھے, اب اس کو تو مستقل نام بنا دو تو یہ مناسب نہیں ہوتا ہے. لیکن دوسرے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں, وقتی حالت کے اعتبار سے جو لقب ملا ہو اس کو بطور اسم کے استعمال کرنا جائز ہے. جیسے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے پہلو پر مٹی لگی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ. تو یہ جو ان کا کنیت ہی بن گئی ابو تراب، اس طریقے سے جیسے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ تو اس غزوے سے واپسی میں سب نے ان کے اوپر سامان رکھنا چالو کر دیا. جیسے کہ ایک سیدھا سادہ ساتھی ہوتا ہے تو اسی کو سب کام لوگ سونپتے ہیں، تو یہ کر لے تو یہ کر لے. تو حضرت سفینہ کے اوپر ہر ایک ساتھی سامان رکھ رہے، تو ان کے اوپر سامان بہت سارا ہو گیا. تو اس کو دیکھ کے حضور نے کہا یا سفینہ، تم تو کشتی کی طرح ہو گئی کہ سب کا سامان تم نے اٹھا لیا. تو ان کا یہی نام مشہور ہو گیا، ان کا اصلی نام ڈھونڈنا ہی جو ہے مشکل ہو گیا. تو اس طرح وقتی نام کے اعتبار سے بھی کسی کا مستقل نام قرار دینا جائز ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قریش دار الندوہ میں جمع ہوئے مشورہ کرنے کے لیے، اور مشورہ ان کا موضوع یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی لقب تجویز کیا جائے. تو ایک نے رائے دی کہ ان کو کاہن کا لقب دو، کسی نے کہا ان کو ساحر کا لقب دو، کسی نے کہا ان کو شاعر کا لقب دو، کسی نے کہا مجنون کا لقب دو. زیادہ تر رائے آ رہی تھی ساحر کے لقب کے واسطے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کی ان بےہودہ باتوں کی وجہ سے بہت رنجیدہ ہوئے، اور کپڑا اوڑھ کر کے آپ لپٹ رہے تھے، لیٹ رہے تھے، جیسا کہ مغموم آدمی کپڑا اوڑھ کے سو جاتا ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ان برے القاب کی وجہ سے کپڑے اوڑھ کر کے لیٹ رہے تھے. اس پر ملاطفت کے واسطے یعنی نرم انداز کا خطاب، لطف اندوزی کے ساتھ خطاب، اللہ تعالیٰ نے یہ عنوان اختیار فرمایا یا ایھا المزمل. اتنا حسین خطاب کر کے ارشاد فرمایا قم اللیل، رات کو کھڑے ہو جاؤ. رات کو کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہونا، کہ رات کے اندر کھڑے ہو یعنی تہجد پڑھنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو. اب اللیل مطلق ہے، اس سے پوری رات کا اطلاق ہو سکتا ہے کہ پوری رات آپ کو کھڑا رہنا. بعد میں اور استثناء کر دیا گیا الا قلیلا، تھوڑا وقت آرام بھی کر لیجئے. اس سے معلوم ہوا کہ اکثر حصہ کھڑے رہنے میں گزرے اور تھوڑا سا حصہ آرام کے اندر گزرے. پھر مزید وضاحت کی گئی نصف آدھی رات او کچھ منہ قلیلا، یا آدھی رات میں کچھ حصہ کم کر دیجئے. اب جب آدھی رات میں سے کچھ حصہ کم کر دیں گے تو بچ جائے گی ثلث لیل، گویا کہ ثلث لیل آپ تہجد کے اندر گزاریے. او زد علیہ، یا ثلث لیل کے اوپر بھی کچھ زیادہ کیجئے، مطلب دو ثلث آپ تہجد کے لیے کھڑے رہیے. اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا. اب دیکھیں یہاں تین مقدار بیان ہوئی، اللیل پوری رات، نصف آدھی رات، اب ان کو سمن ہوں آدھی رات میں تھوڑی سی کم یعنی ایک ثلث، اور آدھی رات میں زیادتی یعنی دو ثلث. اب سورت کے اخیر میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك. یہ اخیر صورت میں فرمایا جا رہا ہے. کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے حضرات صحابہ نے اپنی اپنی استطاعت سے بھی زیادہ مشقت اور مجاہدے کو برداشت کرنا شروع کیا. چنانچہ بہت سارے حضرات پوری پوری رات اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر کمی نہ ہو جاوے، پوری رات تہجد کے لیے کھڑے ہوتے. پیروں پہ ورم آ جاتا، بیماریاں ہو جاتی، لیکن پھر بھی وہ جو ہے پوری پوری رات کھڑے رہتے. اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم سو گئے تو سونے کی وجہ سے حکم الہی میں کمی نہ آ جائے، اس لیے بعض حضرات تو پوری پوری رات جاگتے تھے. اور یہ پوری پوری رات جاگنے کا سلسلہ ایک زمانے کے تک رہا. بعض کہتے کہ 10 سال تک یہ سلسلہ رہا, بعض کہتے کہ مکی دور میں رہا اور مدنی دور میں 16 مہینے تک یہ سلسلہ جاری رہا. چنانچہ بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تکفیر فرما دی اور تکفیر فرما کر کے فرمایا علم ألن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. القرآن سے مراد تہجد نماز ہے وہاں پر, کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ بھئی یہ تو بہت بھاری چیز ہو گئی تم لوگوں کے واسطے, کچھ حضرات پوری پوری رات نہیں سوتے اور کچھ حضرات جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم سے اللہ تعالیٰ کے حکم میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے, اسی لیے وہ ندامت میں رہتے, دن بھر کھیتی باڑی کے کام کرنا, دوسرے ضروری کام کرنا, پھر رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہونا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ ہر ایک آدمی رات کو یہ حکم پورا نہ کر سکے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی. اور تخفیف فرما کی کیا فرمایا, فقرأوا ما تيسر من القرآن, اب جتنی چاہے اتنی تہجد پڑھو چلے گا. 4:45 بجے اٹھ جاؤ, 15 منٹ استنجا وضو, پھر 17 منٹ باقی رہتی ہے, اتنے میں جتنی ہو سکے اتنی پڑھ ڈالو. آسانی فرما دی, گویا کہ پہلے جو حکم تھا اس میں تخفیف کر دی گئی. اور تخفیف مختلف طریقوں سے ہوئی. نمبر ایک, کمیت میں بھی تخفیف ہوئی کہ پہلے رات کا اکثر حصہ, اب بعد میں حکم آ گیا کہ جتنا تم پڑھ سکو, اور اس میں اور آسانی ہے. کوئی آدمی صبح میں نہیں اٹھ سکتا تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لے, وہ بھی نہیں کر سکتا تو عشاء کی نماز کے بعد 2-4 رکعت نفل تہجد کی نیت سے پڑھ لے, اس کو بھی تہجد کا ثواب ملے گا. اور دوسری صورت ہو گئی حکم کے اعتبار سے کہ پہلے یہ قیام فرض تھا, بعد میں اس قیام کو مستحب قرار دیا گیا, تو کمیت اور مقدار میں بھی تکلیف آ گئی اور حکم کے اندر بھی تکلیف آ گئی اور آسانی کر دی گئی. او زد علیہ, اور یعنی کہ آپ اس کے اوپر زیادہ کر دیجئے, یعنی تہجد کی مقدار کو آپ بڑھا دیجئے. اس آیت کے اوپر حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ علماء مشائخین دین کی تعلیم اور تربیت اور مخلوق کی اصلاح کی خدمتوں میں لگنے والے حضرات, ان سب کو چاہیے کہ اپنے تمام کے تمام اس طرح کے کام کاج دین میں محدود رکھے, اور رات کا وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری عبادت کے لیے فارغ رکھے. علماء سلف کا یہی معمول تھا. استفاء کی اہم ضرورت اس سے مستثنا ہے. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اب اس کا مفہوم ذرا دھیان سے سمجھ لو کہ ورتل القرآن ترتیلا کا کیا مطلب. نمبر ایک, اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن کو اس طریقے سے صاف صاف ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھو کہ سامع اگر حرف حرف کو گننا چاہے تو اطمینان کے ساتھ اس کو گن سکے. ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف اس طریقے سے پڑھو کہ سامع تمہاری تلاوت کے ہر ہر حرف کو, آیت کو, کلمات کو گننا چاہے تو گن سکے. گویا کہ عجلت بازی سے کام مت لو. ایک روایت میں بھی اس کا یہی مطلب بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ترتیل یہ ہے کہ قرآن کو ایک دم واضح ظاہر کھول کر کے پڑھنے کی عادت ڈالو. نمبر دو, اس کا معنی یہ نکلتا ہے سہولت اور راستی, یعنی درستگی کے ساتھ زبان سے الفاظ کو نکالنا. سہولت اور درستگی کے ساتھ زبان سے الفاظ کو نکالنا. نمبر تین, ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرات کس طریقے سے کرتے تھے, تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود پڑھ کے نقل کیا. اور انہوں نے ایک ایک لفظ کو کھول کھول کر کے پڑھا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک حرف کو علیحدہ علیحدہ پڑھتے تھے کہ تمام حروف الگ الگ سمجھ میں آ جاوے. اس طرح حضور قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے. نمبر تین, حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نمبر چار یہی منقول ہے کہ جب ان کو پوچھا گیا کہ حضور کس طرح جو ہے قرآن کو پڑھتے تھے تو انہوں نے باقاعدہ قرات کر کے دکھائی کہ دیکھو حضور قرات کو آیتوں پر توڑ دیتے تھے. کس طرح؟ الحمدللہ رب العالمین, آواز توڑ دی, یعنی حضور نے وقف فرمایا. الرحمن الرحیم, پھر حضور نے جو ہے وقف فرمایا, آواز توڑ دی. اس طریقے سے پوری سورہ فاتحہ انہوں نے پڑھ کے سنائی, ہر ہر آیت کے اوپر وقف کرنے کے ساتھ. نمبر چار یا پانچ, بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ترتیل میں خوش الحانی سے پڑھنا بھی شامل ہے کہ اچھی آواز کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے. نمبر چھ, کلمات کو استقامت کے ساتھ منہ سے نکالنا, کلمات کو استقامت کے ساتھ منہ سے نکالنا. نمبر سات, معنی کے اندر تدبر اور غور کرنا, معنی کے اندر تدبر اور غور کرنا, یہ بھی ترتیل کے اندر شامل ہے. اور اس آیت سے حضرات فقہا نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ قرآن شریف کا صرف پڑھنا مطلوب نہیں ہے بلکہ اس کو ترتیل کے ساتھ, یعنی کہ کلمے کو صاف صاف اور صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا یہ مطلوب ہے. اور ترتیل کا ایک معنی تو آپ سب جانتے ہو, تجوید الحروف و معرفت الوقوف, حروف کو عمدہ کر کے پڑھنا اور اوقاف کی رعایت کر کے پڑھنا, یہ سب ترتیل کے عموم کے اندر شامل ہیں. ورتل القرآن ترتیلا, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن کو صاف صاف پڑھیے, ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیے. اس سے تدبیر کا استعمال کیا ہے اکثر حضرات نے کہ تدبیر جس قرات کو کہا جاتا ہے اس کے اندر آدمی حروف کو صاف صاف ٹھہر کر کے اطمینان کے ساتھ ادا کرتا ہے. آگے فرمایا, انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, ہم آپ کے اوپر ایک بھاری بات ڈالنے والے ہیں, ہم آپ کے اوپر ایک بھاری قول ڈالنے والے ہیں, بھیجنے والے ہیں. ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد ہے قرآن مجید, کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرائض بیان کیے, شریعت کی حدود بیان کی, حلال حرام کو بیان کیا, اور اس کے اوپر عمل کرنا, سیکھنا, دوسروں کو پہنچانا, یہ یقیناً ثقیل اور بھاری چیز ہے, اس لیے اس کو قولاً ثقیلا سے تعبیر کیا گیا ہے. اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ثقیل کریم کے معنی کے اندر ہے, یعنی ہم آپ کے اوپر ایک بزرگی والی بات, کلام بزرگی والا ہم آپ کے اوپر نازل کرنے والے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ جو قولاً ثقیلا قرآن کو کہا گیا وہ ظاہری اعتبار سے بھی قولاً ثقیلا تھا. ظاہری اعتبار سے قولاً ثقیلا کا کیا مطلب؟ کہ حضور پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو حضور کو بہت تکلیف, مشقت اور بوجھ معلوم ہوتی تھی, یہاں تک کہ اونٹنی بھی آپ کی دب جاتی تھی. بعض مرتبہ اگر کسی صحابی کے قدم کے ساتھ یا گھٹنے کے ساتھ حضور کا گھٹنا مبارک ہے اور نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میرے پیر کے اوپر گویا کسی نے احد پاڑ دیا ہو, ایسا بوجھ مجھے معلوم ہوتا تھا. اور سخت سردی کے موسم میں اتنا پسینہ ہوتا کہ حضور کی جبینِ اطہر پیشانی سے پسینے سے لبریز ہو جاتی اور پسینے کے قطرے ٹپکتے آپ کی پیشانی مبارک سے. تو ظاہری اعتبار سے بھی یہ وہی قولاً ثقیلا تھی. تو حقیقت کے اندر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام کلام ثقیل، بس بات یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر توحید ہو، اللہ کی توفیق ہو، وہ اس کو آسانی سے اٹھا سکتا ہے. بعض مفسرین نے قولاً ثقیلہ کو غور اور تدبر کے ساتھ خاص مانا ہے کہ قرآن مجید کے اندر غور اور تدبر کرنے والوں کے لیے قرآن ثقیل ہے، کیونکہ اس کے لیے دل کی صفائی اور فکر کا مجرد اور خالی اور یکسو ہونا یہ ضروری ہوا کرتا ہے. اور بعض نے اس کی بہت شاندار توجیہ کی کہ تم کو رات کو نماز کا حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ایک بھاری کام ہم آپ پر نازل کرنے والے ہیں، جس کا بوجھ اٹھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تحمل کی صلاحیت پیدا ہونا ضروری ہے، اور یہ طاقت اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ تم راتوں کو اپنا آرام چھوڑ کر کے نماز کے لیے اٹھو، آدھی آدھی رات یا کم و بیش عبادت میں گزارو، تو اس کی وجہ سے تمہارے اندر ایک روحانی طاقت پیدا ہوگی اور قرآن کو اور قرآن کے احکام کو سیکھنا، عمل کرنا اور اس کی تبلیغ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. کیونکہ رات کو انسان کا نفس چاہتا ہے نیند، اور آدمی نیند کو چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ نفس کے مقابلے کی عادت پڑتی ہے، نفس کو مجاہدات میں ڈالنے کی عادت پڑتی ہے، نفس کی مخالفت کی عادت پڑتی ہے، اور اس کی وجہ سے نفس عادی بنتا ہے مجاہدوں کا اور مشقت کو برداشت کرنے کا، اور اس کی وجہ سے نفس میں روحانی مضبوطی پیدا ہوگی اور آدمی پھر تبلیغ احکام، تبلیغ قرآن کا کام آسانی کے ساتھ کر سکے گا. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا. یقیناً رات کو اٹھنا، دیکھو یہ اٹھنے کا اطلاق کب ہوگا، پہلے آدمی سو جائے پھر اٹھ جائے، اس کو رات کو اٹھنے سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس لیے کہ تہجد کوئی آدمی سونے سے پہلے پڑھے تو بھی ثواب تو ملے گا، لیکن جو اس کا مزید فائدہ ہے وہ مزید فائدہ نیند میں سے اٹھنے کے بعد تہجد پڑھنے کے اوپر ہے. یقیناً رات کا اٹھنا یعنی نیند کے بعد تہجد کے لیے کھڑا ہونا یہ نہایت مؤثر ہے. اشد وفعا یہ نہایت مؤثر ہے، یا یوں کہو کہ کان اور دل قرآن سمجھنے کے اوپر زیادہ موافق ہو جاتے ہیں. وَأَقْوَمُ قِيلًا اور بات کو خوب واضح اور صاف کرنے والا ہے، اس کی وجہ سے بات ایک دم واضح ہوگی، ایک دم صاف ہوگی. اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ چونکہ رات کے وقت کے اوپر دل اور زبان میں موافقت ہوتی ہے، رات کے اوقات کے اندر بندے اور خدا کے درمیان میں کوئی حائل نہیں ہوتا ہے، اسی لیے جو بات اپنی زبان سے نکل رہی وہ دل پر اثر کر رہی ہے. بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ ظاہر اور باطن میں مطابقت پیدا کرنے کا بہترین ذریعہ رات کی تنہائی کے اندر عبادت کرنا ہے، اس لیے کہ جو آدمی رات کی تنہائی میں عبادت کرے گا وہ اخلاص کی دلیل ہے، چونکہ اخلاص ہوگا وہی آدمی رات کو عبادت کرے گا، اور مخلصین جو ہوں گے تو گویا اس کے دل کے اندر ایمان یقین کی پختگی کی وہ علامت ہوگی. گویا اس آیت کے اندر یہ بتلایا گیا کہ رات کو جاگنا مشکل بھی ہے اور آسان بھی ہے، اس کے اندر تسہیل کا پہلو بھی ہے، علت کا پہلو بھی ہے. تسہیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ رات کے قیام کو مشکل نہ سمجھے، ہم تو اس سے بھی مشکل کام یعنی قرآن کی تبلیغ ساتھ آپ سے لینے والے ہیں، اسی لیے رات کا قیام کر کے آپ مجاہدے کے عادی بن جائے اور نفس کے اندر قوت اور کمال پیدا کر لے، اور وہی جیسے بوجھل چیز کو سنبھالنے کی صلاحیت اور عادت آپ اپنے اندر پیدا کر لے. وَأَقْوَمُ قِيلًا بات دراصل یہ تھی کہ رات کے وقت کے اوپر انسان جب قرآن مجید پڑھتا ہے تو دنیاوی جھمیلوں سے اس وقت فراغت ہوتی ہے. دن میں تو آدمی کھڑا ہوتا ہے تبھی موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے, ابھی دماغ میں گراہکوں کا ٹینشن ہے, کھانے کا پکانے کا, خرید کے لانے کا, بیچنے کا ٹینشن ہے. اور رات کا وہ وقت ہے کہ اس وقت دنیا کی کوئی جھمیلا نہیں, اس وقت جو پڑے گا وہ دل سے موافقت, یعنی دل میں اللہ کا دھیان اور زبان کے اوپر قرآن, یہ دونوں کے درمیان میں موافقت ہو جائے گی. اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا, یقیناً آپ کے لیے دن میں بہت لمبی لمبی مشغولیات ہوتی ہے, کیونکہ دن کے اندر دعوت, تبلیغ, لوگوں کو اللہ کا دین پہنچانا, یہ سب مشغولیات آپ کی دن بھر رہتی ہے. اسی لیے رات کا وقت جو ہے آپ اللہ کی عبادت کے لیے خاص کر دیجیے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور آپ اپنے رب کا نام لیجئے, آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کیجئے. اس کا ایک مطلب مفسرین نے بیان فرمایا, مطلق ذکر ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, دونوں کھڑے ہو جاؤ, کتاب ختم تک کھڑے رہنا دونوں, جی. تو اس کا مطلب بعض حضرات نے مطلق ذکر لیا ہے کہ سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, ہر طرح کا ذکر اس کے اندر عام ہے. اور بعض حضرات نے مراد اس سے یہ لیا ہے کہ قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے, یہ بھی اس کا مطلب مراد لیا ہے. وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اور آپ پورے طور پر منقطع ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے, سب تعلقات منقطع کر کے پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے, یعنی تمام تر دنیاوی مشاغل, تمام تر دنیاوی کام کاج. دیکھو تبتل, آپ نے کتاب النکاح میں مشکات میں لفظ پڑھ لیا ہے, نہا عن التبتل, کیا مطلب؟ کٹ کے الگ ہو جانا, گویا کہ لوگوں سے آپ کٹ کے الگ ہو کر پورے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا, اللہ تعالیٰ مشرق کے بھی رب, مغرب کے رب, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اسی اللہ کو تم کارساز بناؤ, کہ وہی اللہ تعالیٰ کاموں کو بنانے والے ہیں, اور وہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کاموں کو درست کرنے والے ہیں. واصبر علی ما یقولون, یہ مکہ کے دشمن آپ کی مخالفت میں کوئی بات کہے تو آپ صبر کیجئے. واہجرہم ہجرا جمیلا, اور آپ ان کو چھوڑو, ان کے حال پہ چھوڑے رکھو بھلے طریقے سے, یعنی ان کے ساتھ آپ الجھو مت, آپ اپنی دعوت کا کام کرتے جاؤ, اور آپ ان لوگوں کی ایذا رسانی والی باتوں کی طرف دھیان مت دو. ہجرن جہجر جمیل, مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قتال کے حکم سے پہلے ہے, لیکن صحیح بات یہ کہ اس کا جہاد قتال سے تعلق جوڑنا یہ مناسب نہیں ہے, یعنی جب قتال کا موقع ہو تب قتال, باقی عام حالات کے اندر تو جب بھی آپ دعوت لے کے جاؤ گے لوگوں کی کڑوی کسیلی مخالفت کی گرم ٹھنڈی باتیں سننی پڑے گی, تو ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دینے کا اور اپنے اپنا کام کرتے رہنے کا, ان کی باتوں کی طرف بہت دھیان نہیں دینے کا. وذرنی والمکذبین, اے نبی آپ مجھے چھوڑ دو اور جھٹلانے والوں کو چھوڑ دو. کون جھٹلانے والے؟ قریش, مکہ, صنادید عرب, ان کو چھوڑ دو, میں ان کا انتقام لے کے رہوں گا. اولی النعمہ, جو نعمتوں والے ہیں, عیاش لوگ ہیں, عیش پرست لوگ ہیں, جتنے بھی مخالف تھے, یہ مخالفین کے سردار مالدار لوگ تھے مکہ کے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاحی دعوتی تبلیغی محنت کا تمام تر خلاصہ ان لوگوں کے ذاتی مفادات کا نقصان ہوتا تھا, اسی لیے یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالف اور ناراض رہتے تھے کہ یہ سب عوام ان کے گرویدہ ہو جائیں گے تو ہمارا تو کوئی متبع رہے گا ہی نہیں, ان کے مفادات کا نقصان ہوتا تھا. اسی لیے جتنے اہل ثروت تھے وہ حضور کے پہلے مخالف ہوتے تھے, اور ہر نبی کے ساتھ یہی سلسلہ رہا, مالدار لوگ پہلے مخالف بنتے ہیں. وَمَحِلْهُمْ قَلِيلًا, اور آپ ان کو تھوڑی مدت کی مہلت دیجئے. یہ بدر کے مقتولین کے بارے میں نازل ہوئی. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ بس یہ آیت نازل ہوئی, کچھ زمانہ گزرا کہ بدر کی لڑائی کے اندر ان سب کو مار دیا گیا. اِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا, یقیناً ہمارے پاس ایسے کافروں کے لیے بیڑیاں ہیں جس کے اندر ہم بھاری بھرکم بیڑیوں میں ان کو جکڑ دیں گے. وَجَحِيمًا, بھڑکتی آگ. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ, اور کانٹے دار کھانا ہے جو گلے میں پھنس جائے گا اور جس کو وہ گلے کے اندر اتار نہیں سکیں گے. کون سا کھانا؟ زقوم, بری, جسلین یا آگ کے کانٹے گلے میں پھنس جاوے, باہر بھی نہیں نکال سکتے, اندر بھی نہیں اتار سکتے. کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا درخت ہوتا ہے جس کو اردو میں اونٹ کٹارا کہتے ہیں. یہ جب ہرا ہوتا ہے تو اونٹ کھاتا ہے, اور سوکھنے کے بعد اونٹ بھی نہیں کھاتا ہے. یہ وہ جہنمیوں کو اللہ تعالیٰ کھلائیں گے. وہ عذاب علیم, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یوم ترجف الارض والجبال, جس قیامت کے دن زمین اور پہاڑ ہلائے جائیں گے, زمین کو بھی ہلایا جائے گا, پہاڑ کو بھی ہلایا جائے گا. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا, اور پہاڑ جو ہے نا ریت کے بکھرے ہوئے ٹیلوں کی طرح ہو جائیں گے. بعض نے اس کا ترجمہ کیا اڑتے غبار کے مانند ہو جائیں گے. جیسے کہ ایک ٹیلا ہوتا ہے ریت کا, وہ ایک جگہ مجتمع ہوتا ہے پھر پھسل جاتا ہے, اور خاص طور پر ریگستان کی جو آندھیاں ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب تیز ہوائیں چلتی ہے تو پورے پورے ریت کے ٹیلے ہوا میں اڑتے ہیں, اور ایک جگہ ٹیلا تھا ہوا ہی اڑا اور دوسری جگہ گیا, اور جہاں ٹیلا نہیں تھا وہاں ٹیلا بن گیا, جہاں ٹیلا تھا وہاں کچھ نہیں رہا. سعودیہ کے اندر مکہ مدینہ کے راستے پر اکثر یہ مناظر دیکھنے کے اندر آتے ہیں آندھی کے ایام کے اندر, کہ پورے پورے ٹیلے ہوا میں اڑتے اور اڑ کر کے دوسری جگہ چلے جائیں گے, اور پھر وہ جگہ خالی ہو جائے گی, دوسری جگہ نیا ٹیلا ہو جائے گا. تو کہا قیامت کے دن پہاڑ اور زمین یہ سب چیزیں ریت کے بکھرے ہوئے ٹیلوں کی طرح ہو جائے گی. اِنَّا اَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا, یقیناً مکہ والو ہم نے تمہاری طرف اپنے ایک رسول کو بھیجا. کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاہداً علیکم, جو تمہارے اوپر شاہد ہے, یعنی قیامت کے دن تمہارے احوال اور اعمال کی اللہ کے سامنے شہادت دیں گے. کما ارسلنا الی فرعون رسولا, جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول کو بھیجا. کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اب سوال یہ کہ یہاں اتنے سارے انبیاء میں سے رسول موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیوں ہوا؟ تو کا بات دراصل یہ تھی کہ مکہ والوں میں فرعون کا واقعہ مشہور تھا, اور وہ فرعون کے واقعے کو جانتے تھے, اسی لیے اس کے واقعے کو بطور عبرت کے ذکر کیا گیا. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ, فرعون نے اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی. فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا, ہم نے اس کو ایک سخت وبال والے عذاب کے اندر پکڑ لیا. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. اب دیکھو بات کہتے ہیں کہ آیت میں تقدیم تاخیر ہوئی ہے, کیسے؟ ترجمے میں تقدیم تاخیر دیکھ لو. ان کفر تم, اگر تم دنیا میں کفر کرو گے تو یومن قیامت کے دن کیسے تم لوگ عذاب سے بچو گے؟ ان کفر تم, اگر دنیا میں تم کفر کرو گے تو قیامت کے دن عذاب سے تم کس طریقے سے بچو گے؟ یجعل الولدان شیبا, جس قیامت کے دن کا عذاب بچوں کو بھی بوڑھا بنا دے گا. یعنی اس دن عذاب کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ بچوں کے آگے والے بال وہ بھی جو ہے سفید ہو جائیں گے. اس طرح گویا کہ اس کی ہولناکی کو بیان کیا گیا کہ قیامت کے مناظر ایسے ہولناک اور بیانک ہوں گے. یہ کب ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی میدان قیامت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے، آدم اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو چن چن کر کے نکالو. حضرت آدم پوچھیں گے اللہ کتنے جہنمی؟ تو کہا ہر ہزار میں سے 999. اس وقت کے اوپر لوگوں پر ایسی ڈر اور گھبراہٹ کی کیفیت ساری ہوگی کہ اس وقت کے اوپر بچے بھی بوڑھے جیسے ہو جائیں گے. اور پھر وہاں یاجوج ماجوج والی روایت کے اندر آپ نے پڑھا کہ صحابہ نے یہ بات سنی تو ان کو بہت ڈر لگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ گھبراؤ مت، اکثریت ان کی یاجوج ماجوج میں سے ہوگی، جہنم کے اندر جانے والوں کی. السماء منفطر به، تفسیر کشاف میں علامہ زمخشری نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک آدمی رات کو سویا تو جوان تندرست تمام بال کالے، صبح میں اٹھا تو اس کا آدھا سر سفید ہو گیا تھا. کسی نے پوچھا کہ یہ کیا، ایک رات میں تمہارا آدھا سر سفید بڈو جیسا ہو گیا؟ تو کہا کہ رات میں نے خواب کے اندر قیامت کا منظر دیکھا، اور خواب میں قیامت کا منظر دیکھنے کی وجہ سے یہ حال ہوا کہ میرے سر کے آدھے بال جو ہے سفید ہو گئے. زمخشری نے لکھا ہے کہ خواب میں دیکھنے والوں کا یہ حال ہوئے تو بیداری کی حالت میں جب وہ نظر آئے گی تو کتنے خطرناک حالات ہوں گے. یوم یجعل الولدان شیبا، السماء منفطر به، قیامت کے دن آسمان پھٹ پڑے گا. کان وعدہ مفعولا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو کر کے رہنے والا ہے، یعنی آسمان کے پھٹنے کا، زمین اور پہاڑ کے جو ہے ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو کے، الگ الگ ہو کے غبار کی طرح ہو جانے کا. ان ھذہ تذکرہ، یہ آیتیں جس سے ڈرایا جا رہا ہے یہ مخلوق کے لیے بڑی نصیحت کی آیتیں. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو آدمی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ پکڑے، یعنی ایمان لاوے، مطیع بن جاوے، اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ کے احکام پر عمل کرے، نواحی سے اپنے آپ کو بچائے. ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا تھا، آدھی رات، پونی رات، نصف تہائی رات، کل رات، تو اس زمانے کے اندر آج کی طرح اوقات کو متعین کرنے کے آلات نہیں تھے. آج کا زمانہ ہے، اوقات کے متعین کرنے کے اس قدر آلات ہے، گھڑیاں ہیں جو گھنٹے بتلاتی ہے، ایسی گھڑیاں ہیں جو سیکنڈ بتلاتی ہے، اسٹاپ واچ ہوا کرتی ہے، اتنے باریک باریک اعضاء ایجاد ہو چکے. اس کے باوجود بھی کوئی فکس ٹائم اگر طے کرنا ہو تو اس میں آدمی کو مشقت اور تکلیف ہوتی ہے. جیسے کہا جائے کہ بھائی آج رات آدھی رات تک تم کو پڑھنا ہے، پھر کل جمعہ میں آرام کر لینا، تو آدمی کو گننا کتنا مشکل ہے. بھائی گروپ کتنے بجے ہیں، طلوع صبح سادی کتنے بجے ہیں، گنو اور اس کا آدھا ٹھیک ٹھیک کرو. اور پھر آدھا کرنے کے اندر بھی مصیبت یہ ہے کہ بھائی اس میں پھر مجھے مغرب بھی پڑھنے کی ہے، عشاء بھی پڑھنے کی ہے، ضروریات سے بھی فارغ ہونے کا، وہ وقت نکال کے پھر آدھے وقت کے اندر پڑھنے کا. تو اس قدر جدید سامان جب ایجاد ہو چکا ہے اس میں مشکل، تو اس زمانے کے اندر تو گھڑیاں، گھنٹے، ٹائم جاننے کی، فکس کرنے کی کوئی چیزیں ہی نہیں تھی. تو ایسے زمانے کے اندر اوقات کو فکس کرنا کتنا مشکل ترین کام ہوگا. اس لیے یہ جو حضور کو حکم دیا گیا تھا وہ تخمینی تھا، ضمنی تھا، یقینی فکس نہیں کہ بس ٹھیک آدھی رات، کیونکہ وہ زمانے میں لوگ اوقات کیسے متعین کرتے تھے؟ سورج کی رفتار سے، صبح صادق کے روشنے سے، اور شفق کے غروب اور طلوع سے ان سب چیزوں کے ذریعے سے اوقات کی تعین کی جاتی تھی. اس لیے یہ احکام ظنی ہوا کرتے تھے. اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے لفظ آ گیا ادنا کا. ادنا کہتے ہیں تقریباً, ہم بولتے ہیں بھائی کتنی دیر آپ جو ہے کھڑے رہے گا, تقریباً ایک آدھ مہینہ کھڑا رہا ہوں گا. یہ تقریباً کا جو لفظ بولتے ہیں اسی کو بتلانے کے لیے لفظ ادنا آیت کے اندر استعمال ہوا ہے. چونکہ جب مسافت دو چیزوں کے درمیان میں قریب ہوتی ہے تو دونوں کے درمیان کے اندر فاصلہ کم ہو جاتا ہے. تو ان ربک یعلم, یقیناً آپ کے رب جانتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں قریب قریب دو تہائی رات اور آدھی رات یا ایک تہائی رات. یہ اکثر حضرات نے ادنا کو قریب قریب کے معنی میں لیا ہے, لیکن علامہ محلی نے اس کا ترجمہ اقل سے کیا کہ یقیناً آپ کے رب جانتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوتے ہیں دو تہائی رات سے کم, آدھی رات سے کم, ایک تہائی رات سے کم, جیسا موقع. کبھی طبیعت کے اندر نشاط ہے تو زیادہ, کبھی جو ہے تھکان زیادہ ہے, سفر کا موقع ہے تو کچھ کمی بیشی بھی اس کے اندر ہو جائے. وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ, اور وہ جماعت جو آپ کے ساتھ ہے کون؟ حضرات صحابہ, وہ بھی رات رات آپ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں. چنانچہ یہ حکم ایک قول کے مطابق ایک سال تک رہا, 16 مہینے رہا یا 10 سال تک رہا. پھر اس کے اندر تکلیف آئی. واللہ یقدر اللیل والنہار, رات اور دن کا پورا اندازہ تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں, رات اور دن کو تو اللہ تعالیٰ ہی ماپتے ہیں کہ رات دن کی مقدار کب کم ہوئی, کم پوری ہوئی, کب جو ہے رات شروع ہوئی, کب آدھی رات ہوئی. علم ان تحصوا, اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم تھی کہ تم مقدار کو ضبط نہ کر سکو گے, متعینہ وقت کو ضبط نہ کر سکو گے, وقت کے بارے میں پورے پورا لحاظ نہیں کر سکو گے. فتاب علیکم, اللہ نے تمہاری طرف توجہ فرمائی. فقرؤوا ما تيسر من القرآن, یہاں قرآن مول کر کے تہجد نماز کو مراد لیا گیا ہے, کیونکہ نماز کا ایک جز تلاوت قرآن ہے. اس اعتبار سے قرآن بول کر کے نماز مراد ہے. تو اب آپ جو ہے جتنی ہو سکے اتنی نماز پڑھو, جتنی ہو سکے اتنی تہجد پڑھو, جتنا ہو سکے اتنا رات کو اللہ کے سامنے کھڑے رہو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کے اندر تکلیف اور آسانی کر دی گئی. اور دیکھو بعض حضرات نے اس سے نفس قرآن کی تلاوت کو بھی مراد لیا ہے. فقرأوا ما تيسر من القرآن, جتنا ہو سکے اتنا قرآن تم پڑھو. اس سے پھر وہ مقدار نکالتے ہیں کہ 100 آیت پڑھنے کی, کہ 200 آیت پڑھنے کی, یا 40 آیت پڑھنے کی, 60 آیت پڑھنے کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نمازوں میں تلاوت کی مختلف مقداریں, یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے, اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 60 آیت, 40 آیت, 20 آیت, تہجد میں 200 آیت, 100 آیت, اس سے زیادہ, کبھی سورہ بقرہ پوری, اس طریقے سے تلاوت کرنے کا آپ کا معمول تھا. فقرأوا ما تيسر من القرآن, تو تم جتنا قرآن پڑھ سکو اتنا قرآن نماز کے اندر پڑھو, یعنی کہ جتنی ہو سکے اتنی نماز تم لوگ پڑھو. اس طریقے سے مقدار کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کر دی گئی. اور پہلے والا مشکل حکم اس کے اندر تکلیف آ گئی. حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ فقرأوا ما تيسر من القرآن سے اگر نفس تلاوت قرآن مراد لیا جائے تو پھر آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز میں قرآن کا پڑھنا فرض ہے. کہ نماز میں قرآن پڑھو, اس کے بغیر تو تمہاری نماز ہوگی نہیں. اور ماں کو عام مان کر کے امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے یہ مطلب نکالا کہ پورے قرآن میں کہیں سے بھی تم پڑھ لو گے تمہاری نماز صحیح ہو جائے گی. اور اگر نماز کے علاوہ قرات مراد لے گئے تو فقر اما تیسر من القرآن سے امر برائے استحباب کہ نماز کے علاوہ تلاوت کرنا مستحب ہے, کہ ہر مومن روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن تلاوت کرے یہ اس کے لیے مستحب ہے. اور قرآن سے نماز مراد لے گئے تو تہجد کا حکم ظاہر ہے. فقر اما تیسر من القرآن حلیم ان سیکون منکم مرضا, اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ بیمار بھی ہونے والے ہیں, بھلے ابھی تندرست لیکن آئندہ بیماری بھی آئے گی. تو آخرون یضربون فی الارض, بہت سارے لوگ زمین میں سفر کے لیے بھی نکلیں گے, تجارت کا سفر, علم کا سفر, قتال کا سفر. یبتغون من فضل اللہ, اور وہ سفر ہوگا ان کا اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے, حلال روزی حاصل کرنے کے لیے. وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ, اور دوسرے بہت سارے اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرنے کے لیے نکلیں گے. اب یہ تینوں صورت کے اندر اگر تہجد کی یا قرآن کی ایک خاص مقدار فرض کی جاتی تو اس کو نبھانا مشکل ہو جاتا, نبھانے کے اندر دشواری ہو جاتی. اس لیے کہ وطن میں حضر میں ایک مقدار کے بھائی آدھی رات کھڑا رہنے کا, پوری پاؤ رات تہجد پڑھنے کی, تو آیت پڑھنے کی. سفر میں وطن میں تو آسان, لیکن آدمی سفر میں وطن میں تو آسان, حضر میں تو آسان, لیکن سفر میں نکلا ہو مشکل, بیمار ہو گیا ہو مشکل, تندرست کے لیے تو آسان, قتال میں مشکل, قتال میں فرض نماز پڑھنا مشکل, تو نوافل تو اور زیادہ مشکل. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی اور فرمایا فَقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ, جتنا تم پڑھ سکو اتنا پڑھ لو, اب تمہارے اوپر آسانی کر دی جاتی ہے. وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ, اور نماز تم قائم کرو یعنی فرض نماز پابندی سے پڑھو. وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور تم زکات دو. دیکھو زکات فرض تو مکی دور میں ہو گئی تھی, مقدار مدنی دور میں آئی. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر تم بہت اچھی طریقے سے خرچ کرو, یعنی زکات بھی دو, دوسرے صدقات نافلہ بھی دو, رشتہ داروں کا حق بھی دھیان میں رکھو, اور اللہ کے نام کے اوپر مختلف مصارف کے اندر دل کھول کر کے تم مال کو خرچ کرنے والے بنو. اللہ کے نام کے اوپر خرچ کرنے کی بڑی فضیلت ہے. فَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, جو بھی تم اپنے لیے خرچ کر کے آگے مال بھیجو گے اس کو تم اللہ تعالیٰ کے یہاں پاؤ گے, جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اس کو اللہ تعالیٰ کے یہاں پاؤ گے. ہوا خیرا, وہ بہت بہتر ہے. وعظم اجرا, اور اس کا بدل بھی اللہ کے یہاں بہت بڑا ملے گا. واستغفر اللہ, اور تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو. ایک بہت بڑی بات لکھی مفسرین نے کہ پوری سورت کے اندر تہجد تلاوت ذکر کی بات کہہ کے اخیر میں استغفر اللہ, کیا مطلب کہ تم میں سے کون ہے جو یوں دعویٰ کرے کہ میں اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ کوئی آدمی اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. اسی لیے اخیر میں فرمایا کہ کتنی بھی عبادت تم کر لو اخیر میں استغفار کرو. ان اللہ غفور الرحیم, یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے, بڑے رحم کرنے والے ہیں.